بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں، جب بھی پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی تیسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 186ویں آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے محمد رضا جنتی۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس، معاف کیجیے گا، ہماری یہ تیسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے اردو.sehr.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے پروگرام سائٹ میں اپلوڈ بھی کیے جاتے ہیں۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری تیسری مجلس کی نشریات کی فریکوینسیاں جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی، اور اب سماعت فرمائیے ہمارے پروگراموں کی ترتیب۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں پروگرام نیم نگاہ میں، پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اس کے بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام اسلام ٹائم، اور پروگرام اسلام ٹائم کے بعد دعائے امام زمانہ پہ ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ جی ہاں سامعین، آپ ہمارے پروگراموں کے بارے میں بھی اپنی رائے سے ہمیں مطلع فرما سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ خط، ٹیلی فون اور ای میل بھی ہمیں کر سکتے ہیں۔ کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ وقت ہوا ہے پروگرام نیم نگاہ کا۔ یہ سامعین، پروگرام نیم نگاہ میں عالمی خبریں آپ سماعت فرمائیں گے، تو وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ تمام امریکی پابندیوں کا یقینی اور عملی خاتمہ ایٹمی معاہدے کی بحالی کا واحد راستہ ہے۔ پاکستان اور ہندوستان میں کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ بحرینی عوام سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے اس ملک کے مختلف علاقوں میں مسلسل 4 دنوں سے مظاہرے کر رہے ہیں اور دھرنا دے رہے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ تمام امریکی پابندیوں کا یقینی اور عملی خاتمہ ایٹمی معاہدے کی بحالی کا واحد راستہ ہے۔ پیر کو ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران نامہ نگاروں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے کہا کہ منگل کو ویانا میں ہونے والے اجلاس اور مشترکہ کمیشن کے پچھلے اجلاسوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کا اشارہ امریکی ذرائع ابلاغ کی ان رپورٹوں کی جانب تھا جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ منگل کے روز ویانا میں ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس میں امریکہ بھی شرکت کرے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں کا خاتمہ اور دیگر فریقوں کی جانب سے معاہدے پر عمل درآمد اجلاس کا اصلی ایجنڈا ہے۔ سعید خطیب زادے نے ایٹمی معاہدے کے باقی ماندہ فریقوں پر زور دیا کہ وہ ایران سے کیے گئے وعدوں پر عمل کریں۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایٹمی معاہدے کی بحالی کا راستہ پوری طرح واضح ہے، اور یہ کہ تمام امریکی پابندیاں یکسر ختم کی جائیں اور اس بات کا اطمینان حاصل کیا جائے کہ پابندیاں حقیقی معنوں میں ختم ہو گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف ایک قدم کی بات ہے، اور وہ قدم تمام امریکی پابندیوں کا خاتمہ ہے۔ اس کے مقابلے میں ایران بھی ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے نکلنے سے پہلے والی صورتحال پر واپسی کے لیے آمادہ ہے۔ دوسری جانب، اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں تعینات روس کے مستقل مندوب میخائل اولیانوف نے کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے منگل کو ہونے والے اجلاس کے موقع پر ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایران میں بھی کرونا سے یومیہ متاثرین اور اموات کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ایران کی وزارت صحت کی ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس میں مبتلا 172 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اس بیماری سے مرنے والوں کی تعداد 63,332 ہو گئی ہے۔ سیما سادات لاری نے مزید کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 13,893 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جن میں سے 48 افراد کو اسپتال میں ایڈمٹ کر لیا گیا اور باقی کو ضروری ہدایات کے بعد ان کے گھروں کو بھیج دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 19,45,946 ہو گئی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ ایران کی وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ اب تک 16,58,978 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر نے اسپتالوں پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 4,323 نئے مریضوں اور 43 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس دوران 2,902 کرونا کے مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 14,821 ہو گئی ہے، جبکہ کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 61,450 ہے، جن میں سے 3,587 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے یومیہ نئے مریضوں کی تعداد 1,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کی دوسری لہر میں وحشتناک شدت آ گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 1,03,558 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جب سے کرونا شروع ہوا ہے اس وقت سے یہ پہلا موقع ہے کہ جب ہندوستان میں ایک دن میں کرونا کے 1,00,000 سے زائد نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس دوران مزید 478 کرونا کے مریض اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جس کے بعد ہندوستان میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 1,65,101 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ ہلاکتیں مہاراشٹر میں 222، اس کے بعد پنجاب میں 51 اور چھتیس گڑھ میں 36 ریکارڈ کی گئی ہیں۔ افغانستان کے صوبے کابل میں ہونے والے بم دھماکے میں 1 شخص ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہوئے۔ کابل پولیس کے ترجمان فردوس فرامرز نے بتایا ہے کہ پیر کی صبح کابل کے ضلع قرباغ کے نوائی گاؤں سب سنگ میں فوج کی ایک گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا کر تباہ ہو گئی۔ تحال کسی فرد یا گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اتوار کے روز صبح کابل کے ضلع پغمان میں بھی ایک فوجی موٹر سائیکل کو بارودی سرنگ سے نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں 3 فوجی ہلاک اور 12 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ بحرینی عوام سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے اس ملک کے مختلف علاقوں میں مسلسل 4 دنوں سے مظاہرے کر رہے ہیں اور دھرنا دے رہے ہیں۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق بحرینی مظاہرین کرونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بحرین الدراز ابو سبی 17، السنابز، الدیر اور النوادرات نامی علاقوں میں حکومت مخالف اور قیدیوں کی حمایت میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ مظاہرین نے قیدیوں میں کرونا کے پھیلاؤ کے سلسلے میں خبروں کو سینسر کیے جانے کی بھی مذمت کی ہے۔ مظاہرین نے آل خلیفہ حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور حکومت کو قیدیوں کی جان کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے صوبے زالہ میں جارے سعودی اتحاد کے فوجی حملوں کو پسپا کر دیا۔ یمن کے ایک فوجی ذریعے نے المیادین ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ جارے سعودی اتحاد نے صوبے الزایہ کے شمالی سیکٹر مریس میں بڑے پیمانے پر فوجی حملے شروع کر دیے تھے، جنہیں پسپا کر دیا گیا۔ پینٹاگون کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ پوری سنجیدگی کے ساتھ سعودی عرب کی حمایت اور اس کے دفاع کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ فرنٹیئر پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ واشنگٹن سعودی عرب کے دفاع اور شاہی حکومت کی حمایت سے متعلق اپنے وعدوں کی پاسداری کرتا رہے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ سعودی عرب کو حملوں کا سامنا ہے اور اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان نے مزید کہا کہ امریکی وزیر خارجہ اس معاملے پر سنجیدہ ہیں اور کچھ ہفتے پہلے انہوں نے سعودی ولی عہد سے بات چیت بھی کی ہے۔ جان کربی کا کہنا تھا کہ وہ حوثیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ سعودی عرب کے خلاف حملے بند کر دیں اور سیاسی رائے حل کے اصول کی کوشش کریں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ روزنامہ وال اسٹریٹ جرنل نے حال ہی میں ایک رپورٹ شائع کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ صدر جو بائیڈن نے مغربی ایشیا سے امریکی فوجیوں اور فوجی ساز و سامان میں کمی کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ عراقی ذرائع نے دیوانیہ میں ایک لاجسٹک امریکی فوجی کانوائے کو نشانہ بنائے جانے کی خبر دی ہے۔ صابرین نیوز چینل نے خبر دی ہے کہ دیوانیہ میں امریکہ کے ایک لاجسٹک فوجی کارواں پر حملہ کیا گیا ہے۔ مذکورہ امریکی فوجی کارواں کو پل دواجن کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا گیا کہ حملے کو کس طرح انجام دیا گیا۔ عراق کے استقامتی گروہ اصحاب الکیف نے ایک بیان جاری کر کے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس استقامتی گروہ نے اس سے پہلے بھی بعض امریکی کاروانوں پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، ابھی آپ پروگرام نیم نگاہ میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے۔ بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں، تمہاری نظر کرم کی خاطر، تمہاری نظر کرم کی خاطر، جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سر زد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے۔ جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سر زد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ یہ زندگی مختصر بہت ہے، یہ زندگی مختصر بہت ہے، سیاہی قسمت کی بام پر ہے۔ یہ زندگی مختصر بہت ہے، سیاہی قسمت کی بام پر ہے، میری نظر کو کسی طرح اب وہ نوری جلوے دکھا بھی دیجئے، میری نظر کو کسی طرح اب وہ نوری جلوے دکھا بھی دیجئے، ہمارا سر بھی درِ مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے، بلائیں گے کب حماسیوں کو بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے، ہے معجزہ بے کلی کا دریا میری ان آنکھوں میں شاہ بطحا، ہے میری ان آنکھوں میں شاہ بطحا، خدا را اپنے کرم سے آقا یہ فاصلے اب گھٹا بھی دیجئے، خدا را اپنے کرم سے آقا یہ فاصلے اب گھٹا بھی دیجئے، ہمارا سر بھی درِ مدینہ کرم سے اپنے جھکا۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے پروگرام اسلام ٹائم کا، اور اس کے بعد آج کے رات کی نشریات دعائے امام زمانہ پر اختتام پذیر ہوگی، تو سماعت فرمائیے پروگرام اسلام ٹائم، میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ صبح کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اب تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کے سپرد کرتے ہیں۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، سلسلے وار پروگرام اسلام ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سوزواری۔ آپ جانتے ہیں کہ پروگراموں کے سلسلے میں ہم اسلامی عقائد و نظریات کے حوالے سے مختلف علماء کرام کے خیالات اور ان کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگراموں میں ہم نے توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور یہ جانا تھا کہ اسلامی عقائد و نظریات کا سب سے پہلا اصول توحید باری تعالیٰ ہے، اور توحید باری تعالیٰ دراصل خداوند تعالیٰ کی ذات اور صفات کا مجموعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خداوند تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اس کے وجود کے قائل ہیں کہ اس کائنات کا خالق خداوند تعالیٰ ہے، وہ ایک ہے اور صرف ایک ہے، اور اس کی ذات اور اس کی صفات ایک ہیں اور ان میں جدائی نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد ہم نے توحید پرستی کے حوالے سے مادہ پرستوں کے سوالات کا بھی جائزہ لیا تھا، اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ توحید پرستوں کے حوالے سے مادہ پرستوں کے جو سوالات ہیں اس کا دین اسلام کس طرح سے جواب دیتا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ بات مسلمہ ہے، اور دین اسلام کی روح سے اس کائنات کا خالق پروردگار عالم ہے جس نے اپنے علم و قدرت و ارادے کے ساتھ اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کرنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیا ہے اور اس کو فائل مختار بنا دیا ہے، یا یہ کائنات پوری طرح سے اپنے بلبوتے پر چل رہی ہے یا نہیں، یا یہ کہ اس کائنات کا وجود اور اس کی بقا، اس کی دوام، وہ بھی اس ذات والا صفات کی وجود کی مرہون منت ہے جو خالق ہستی ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ اس بارے میں آئیے ملاحظہ کرتے ہیں ڈاکٹر سید احمد کاظمی کی گفتگو کا پہلا حصہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی آئیڈیالوجی کا تعارفی مرحلہ جاری ہے۔ عرض ہوا کہ اسلامی آئیڈیالوجی اور اسلامی نظریہ کائنات جسے اصول دین کہا جاتا ہے، اس کا پہلا حصہ توحید کہلاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کا مرکز اور منبع یہی عقیدہ توحید ہے۔ توحید یعنی اللہ کو، خالق کائنات کو ایک ماننا۔ اس میں دو باتیں شامل ہیں، پہلی بات یہ کہ کائنات کا کوئی خالق ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ خالق ایک اور فقط ایک ہے۔ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل پیش کی اس ابتدائی مرحلے میں، برہان نظم اور دلیل نظم کے عنوان سے، کہ یعنی کائنات میں موجود نظم سے یہ ثابت اور واضح ہوتا ہے کہ اس نظم کا کوئی ناظم موجود ہے جس نے یہ عجیب و غریب نظم ایجاد کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ نظم جس طرح ناظم کے وجود کو ثابت کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے، اسی طرح یہی نظم اپنے ناظم کی کچھ صفات کو بھی ثابت کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے۔ بعض صفات کا پچھلی نشستوں میں ذکر ہوا کہ اسی نظم سے ناظم کا علم ثابت ہوتا ہے، ناظم کی قدرت و طاقت ثابت ہوتی ہے، ناظم کا ارادہ و اختیار ثابت ہوتا ہے، اور اسی طرح ناظم کا زندہ ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ناظم لامحدود ہے۔ ناظم، کائنات کا ناظم یعنی خدا، کسی جگہ پر محدود نہیں، خدا کسی آسمان پر محدود نہیں، بلکہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہم اس ناظم اور اس خدا کے ہر لحظہ محتاج ہیں۔ ہم مخلوقات الہی خلق ہونے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد ہم مستقل نہیں ہوئے، ہم خدا سے بے نیاز نہیں ہوئے، ہم ہر لحظہ، ہر آن اور ہر وقت و سیکنڈ اللہ کے محتاج ہیں۔ دیکھیں، اگر مثال کے طور پر ایک گاڑی کا آپ ملاحظہ کریں، گاڑی کو، گاڑی میں سینکڑوں کے حساب سے اجزاء ہوتے ہیں، اس میں مختلف نٹس ہیں، پلاسٹک کی بنی ہوئی، لوہے کی بنی ہوئی، مختلف اشیاء، مختلف دھاتوں سے بنی ہوئی مختلف چیزیں، سینکڑوں کے حساب سے۔ انجینئر یا انجینئرز کے گروپ نے ان اجزاء کو خاص شکل دی ہے اور انہیں خاص ترتیب کے ساتھ یکجا کیا ہے جس سے یہ گاڑی بنی ہے۔ یا اسی طرح جب ہم مکان بنانے لگتے ہیں تو مکان کے لیے ہمیں اینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، سریے کی، لوہے کی، اور اسی طرح مختلف اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور معمار یا مستری آ کر اس سیمنٹ اور لوہے اور سریے یا اینٹوں کو یکجا کر کے ہمارے لیے ایک بلڈنگ اور ایک مکان تعمیر کرتا ہے۔ لیکن ان دو مثالوں میں ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ گاڑی کے اجزاء، یعنی وہ لوہا اور پلاسٹک وغیرہ پہلے سے موجود تھا، انجینئرز نے فقط انہیں آ کر ایک خاص ترتیب دی۔ اسی طرح مکان میں کے اجزاء پہلے سے موجود تھے، اینٹیں موجود تھیں، سریا موجود تھا، مستری نے فقط آ کر ان میں ایک خاص تناسب اور ہم آہنگی ایجاد کی، ایک خاص نظم پیدا کیا تھا جس سے یہ مکان بنا۔ مستری نے اور ان انجینئرز نے ان اجزاء کو خلق نہیں کیا، پیدا نہیں کیا، وہ پہلے سے دنیا میں موجود تھیں وہ اشیاء۔ مستری نے یا انجینئرز نے فقط ان موجود اشیاء، پیدا شدہ اشیاء کو منظم کیا، انہیں پیدا نہیں کیا۔ لیکن ایک اور مثال بھی اگر آپ غور کریں، آپ اپنے ذہن میں مثلا کسی بڑی بلڈنگ کا نقشہ بنائیں، آپ کر سکتے ہیں، انسان اپنے ذہن میں کچھ بھی سوچ سکتا ہے۔ آپ سوچیں مثلا دبئی میں دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ موجود ہے، برج خلیفہ کے نام سے، کوئی 800-900 میٹر اس کی لمبائی ہے. تو آپ ابھی اسی وقت اپنے ذہن میں وہ بلڈنگ سوچ کر تصور کر سکتے ہیں. اتھا آپ اس بلڈنگ میں چلنے پھرنے والے افراد کو بھی تصور کر سکتے ہیں. اب یہ بلڈنگ جو آپ نے اپنے ذہن میں بنائی ہوئی ہے, جیسے ہی آپ اس بلڈنگ سے توجہ ہٹائیں, یہ بلڈنگ بالکل ختم ہو جاتی ہے اور نابود ہو جاتی ہے. جب تک آپ کی توجہ اس بلڈنگ کی طرف رہتی ہے, اس ذہنی بلڈنگ کی طرف جو آپ نے اپنے ذہن میں بنائی ہے, جب تک آپ کی توجہ اس ذہنی بلڈنگ پر قائم رہتی ہے, مرکوز رہتی ہے, وہ بلڈنگ موجود رہتی ہے. لیکن جیسے ہی آپ اپنی توجہ ہٹاتے ہیں, وہ بلڈنگ بالکل نابود ہو جاتی ہے. اس مثال میں اور اس مکان کی مثال میں فرق یہ ہے کہ مکان کی مثال میں جو مواد تھا, جو میٹر تھا, میٹیریل تھا, مستری نے وہ میٹیریل ایجاد نہیں کیا. اسی لیے مکان بن جانے کے بعد مستری سے بے نیاز ہو جاتی ہے. ابھی مثلا اس بلڈنگ کا, اس مکان کا مستری ممکن ہے مر چکا ہو, لیکن یہ گھر اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے. بن جانے کے بعد, بننے میں مستری کے محتاج تھی, لیکن بن جانے کے بعد اب اس کو مستری کی ضرورت نہیں رہی. لیکن وہ بلڈنگ جو ہم نے اپنے ذہن میں بنائی ہے, وہ جس طرح بننے میں ہماری محتاج تھی, تصور ہونے میں ہماری محتاج تھی, وہ برقرار رہنے میں بھی ہماری محتاج ہے. جیسے ہی ہم اپنی توجہ اس ذہنی بلڈنگ سے, اس متصور بلڈنگ سے ہٹاتے ہیں, وہ بلڈنگ بالکل نابود ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ذہنی بلڈنگ کی شکل بھی ہم نے بنائی تھی ذہن میں, اور اس کا میٹیریل بھی ہماری ذہن کا پیداوار تھا. اس کا میٹیریل بھی ذہن نے بنایا, اس کی شکل بھی ذہن نے بنائی. اس لیے جب تک ہماری توجہ اس ذہنی بلڈنگ کی طرف رہے, وہ بلڈنگ برقرار رہتی ہے. لیکن جیسے ہی ہم اپنی توجہ ہٹائیں, وہ بلڈنگ نابود ہو جاتی ہے. بس ان دو مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پر کسی شے کا میٹیریل بھی ہم بنائیں, یعنی وہ ناظم بنائیں, اور وہ نظم بھی ناظم ایجاد کرے, تو اس صورت میں وہ شے پیدا ہونے میں بھی ناظم کی محتاج ہے, اور اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی ناظم کی محتاج ہے. لیکن جہاں پر میٹیریل اس شخص نے نہ بنایا ہو, تو وہ شے اپنا وجود برقرار رکھنے میں اس شخص کی محتاج نہیں ہوتی. جس طرح ہم نے بلڈنگ کی مثال دی, یا گھڑی مثلا دیکھیں, وہ انجینئر جس نے گھڑی بنائی ہے, اب وہ ممکن ہے مر چکا ہو, لیکن گھڑی کا وجود برقرار ہے. اس لیے کہ گھڑی بنانے والے نے گھڑی کے اجزاء میں فقط تناسب اور ہم آہنگی ایجاد کی. اس نے گھڑی کے اجزاء کو خلق نہیں کیا, پیدا نہیں کیا, یہ اجزاء موجود تھے. اس نے فقط موجود اجزاء میں ایک ترتیب قائم کی, ایک ہم آہنگی قائم کی. اس لیے اب گھڑی بنانے والا اگر مر بھی جائے تو گھڑی کا وجود برقرار رہتا ہے. مستری اگر مر بھی جائے تو بلڈنگ اور یہ عمارت مکان برقرار رہتی ہے. اسی طرح مختلف اشیاء, چونکہ ان اشیاء کی بنانے والوں نے فقط ان کو شکل دی ہے, فقط ان کو ایک تناسب اور ہم آہنگی ان میں ایجاد کیے, ان کے مواد کو, میٹیریل کو ایجاد نہیں کیا. لیکن ذہنی بلڈنگ کا مواد بھی ہم نے ایجاد کیا, اور اس مواد کو وہ صورت بھی ہم نے ہی دی. لہذا وہ ذہنی بلڈنگ جس طرح وجود میں آنے کے لیے ہماری محتاج تھی, اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی ہر لحظہ ہر سیکنڈ ہماری محتاج ہے. بس ان دو مثالوں سے یہ قانون اور یہ حقیقت سمجھ میں آئی کہ جہاں کسی شے کا میٹیریل بھی اس ہستی نے بنایا ہو اور اس کو شکل و صورت بھی اسی ہستی نے دی ہو, تو وہ جس طرح پیدا ہونے میں اس کی محتاج ہے, اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی اس کی محتاج ہے. تو اب آتے ہیں اس کائنات کی طرف. اللہ تعالیٰ نے, ناظم کائنات نے جو اس کائنات میں نظم ایجاد کیا ہے, اس نے فقط نظم اور تناسب ایجاد نہیں کیا بلکہ اس کائنات کا میٹیریل بھی اسی نے ایجاد کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ناظم نے فقط موجودہ اشیاء کو ایک خاص ترتیب دی ہو, ایک خاص ہم آہنگی ان میں ایجاد کی ہو, لیکن ان کا میٹیریل اس نے ایجاد نہیں کیا ہو بلکہ کسی اور نے ایجاد کیا ہو. اس کا میٹیریل بھی اللہ نے خلق کیا ہے اور اس خلق کر کے اس کو خاص ترتیب بھی اللہ نے دی ہے. اس لیے کائنات کی ہر شے ہر لحظہ خدا کی محتاج ہے. جس طرح وجود میں آنے کے لیے خدا کی محتاج تھی, اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی اللہ کی ہی محتاج ہے. پس دلیل نظم سے ہمیں ناظم کی ایک اور صفت بھی معلوم ہوئی, اور وہ یہ کہ کائنات کا جو ناظم ہے اس کی بنی ہوئی اشیاء اپنے وجود میں آنے کے لیے بھی اس کی محتاج تھیں اور وجود برقرار رکھنے میں بھی اس کی محتاج ہیں. یعنی ساری کائنات ہر لحظہ ہر لمحہ خدا کی محتاج ہے.
جی ناظرین, اس کائنات میں پائے جانے والا نظم و ضبط اس بات کی علامت ہے کہ اس کائنات کو ایک عالم و قادر و صاحب ارادہ نے خلق کیا ہے, اور اسلامی عقائد و نظریات میں اسے خداوند تعالی یا رب کریم کا نام دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے, اور ساتھ ہی یہ کہ اس کائنات کا وجود اور اس کی بقا اور دوام بھی اسی کی ذات سے وابستہ ہے. اب ایک اور سوال جو شاید ہماری نوجوان نسل کے ذہن میں ابھر سکتا ہو, اور چونکہ دنیا کے اندر مختلف مذاہب ایسے ہیں کہ جو متعدد خداؤں کے قائل ہیں, تو کیا اس کائنات کو متعدد خداؤں نے خلق کیا ہے اور وہ مل کر اس کا انتظام و انصرام چلا رہے ہیں؟ یہ ایسا سوال ہے کہ جو ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہیں سے. لہذا اس سوال کا جواب دے رہے ہیں ڈاکٹر سید احمد قاسمی.
آج کے لیکچر میں ہم یہ بیان کریں گے کہ یہی نظم یہ بھی ظاہر اور ثابت کرتا ہے کہ اس کا بنانے والا ناظم ایک ہے اور فقط ایک ہے. کائنات کا ناظم دو, تین, پانچ, دس یا اس سے زیادہ نہیں, فقط اس کا ناظم ایک ہے اور فقط ایک ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ کائنات میں جو نظم ہے, اس یہ جو کائنات جس کا مشاہدہ کر رہے ہیں, اس میں جتنی بھی اشیاء ہیں یہ باہم ہم آہنگ ہیں, ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. یہ ایک دوسرے سے اس طرح سے جڑی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے پر ان کی تاثیر ہے, یہ ایک دوسرے پر اثر کرتی ہیں, یہ ایک دوسرے سے مرتبط ہیں, جڑی ہوئی ہیں. یہ چیزیں ان کا اس طرح سے منظم ہونا, ایک دوسرے سے مرتبط اور متعلق ہونا, ایک دوسرے پر تاثیر اور تأثر رکھنا, ایک دوسرے سے ری ایکشن رکھنا, اور ان ریئیکشنز کے ذریعے ایک دوسرے کا وجود برقرار رکھنا, یہ ثابت کرتا ہے کہ کائنات پر ایک نظم, ایک نظام حاکم ہے. دیکھیں مثلا ہم انسانی وجود کو لے لیں, انسان کے اندر 200 ٹریلین سیلز ہیں, لیکن یہ 200 ٹریلین سیلز 200 ٹریلین مختلف اشیاء نہیں ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل لا تعلق ہوں, بلکہ یہ 200 ٹریلین سیلز ایک دوسرے سے مرتبط ہیں, ایک دوسرے سے جڑے ہوئے. ہر سیلز اپنی جگہ پر جو کام کر رہا ہے وہ اس کا کام 200 ٹریلین سیلز پر اثر انداز ہو رہا ہے. اسی طرح باقی سیلز کا بھی کام ڈائریکٹ یا ان ڈائریکٹلی ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہا ہے. یہ سارے خلیات, یہ سارے سیلز ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, یہ ان ہر ایک کا فنکشن دوسرے کا وجود برقرار رکھے ہوئے، اسی طرح ان کی باہمی ہم آہنگی سے انسان کا وجود برقرار رہتا ہے، انسان زندہ رہتا ہے۔ اسی طرح آپ زمین میں دیکھیں، آج زمین میں ایکو سسٹم کی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین میں جتنے بھی اشیاء ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، یہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ ممکن ہے ڈائریکٹ اثر انداز ہو، ممکن ہے کئی مرحلوں بعد اثر انداز ہو، لیکن بہرحال کافی حد تک سائنس نے بھی یہ دریافت کر لیا ہے کہ یہ ساری اشیاء ایک دوسرے سے بالکل جدا نہیں ہیں۔ باہر اگر یہ روشنی ہے، روشنی کے فنکشنز اسی طرح ہیں جس طرح آنکھ کام کرتی ہے، یعنی آنکھ اور یہ روشنی آپس میں ٹیونڈ ہیں، ان کو آپس میں منظم اور ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ کان کی جو خصوصیات ہیں انسانی کان کی، باہر آوازوں اور لہروں اور ویوز کی جو خصوصیات ہیں، آپس میں مرتبط اور منظم ہیں، آپس میں ہم آہنگ شدہ ہیں، آپس میں ٹیونڈ ہیں۔ اسی طرح باقی اشیاء کائنات میں جتنے ایلیمنٹس ہیں، کائنات کوئی 100 یا 120 مختلف عناصر سے مل کر بنی ہیں، وہ سارے عناصر انسانی وجود پر اثر انداز ہوتے ہیں یا دوسرے جانداروں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ایک طرف سے ہم مثلا دیکھتے ہیں کہ درخت آکسیجن خارج کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر کے اپنی خوراک بناتے ہیں، لیکن اور اس کے مقابلے میں انسان آکسیجن جذب کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے، اسی لیے انسان کو جس آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے یہ درخت اسے پروڈیوس کر رہے ہیں، اور درختوں کو جس کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہے وہ انسان پروڈیوس کر رہے ہیں، اسی لیے ان دونوں کا وجود برقرار ہے۔ اگر درخت نہ ہوتے، اگر یہ سرسبز اشیاء نہ ہوتی، تو وہ مطلوبہ مقدار میں آکسیجن پیدا نہ ہوتی اور انسان کا وجود بھی برقرار نہ رہتا۔ دیکھیں یہ ساری اشیاء اسی طرح ایک غذائی چکر میں، ایک وجودی چکر میں سب ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ حتیٰ اب سائنس یہ بھی دریافت کر چکی ہے کہ یہ جو ہمارے سر کے اوپر ہزاروں اور بلکہ اربوں کھربوں ستارے موجود ہیں، مختلف کہکشائیں گیلیکسیز موجود ہیں، یہ بھی آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ نیوٹن نے نظریہ پیش کیا کائناتی تجاذب کے نام سے، کہ یہ خلا کے اندر، اس لامحدود خلا کے اندر اتنی گیلیکسیز ایک دوسرے کی نسبت کشش رکھتی ہیں، تبھی ان کا وجود برقرار ہے۔ بہرحال اتنی ساری باتوں سے اور اس سے زیادہ مزید کئی باتیں جو سائنسی کتب میں موجود ہیں، سائنسی دریافتوں کی صورت میں بیان ہوئی ہیں، ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ اس پوری کائنات پر ایک نظام حاکم ہے۔ یعنی اس وقت جب ایک نظام حاکم ہے تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا ناظم بھی ایک ہی ہے، ایک ہی ناظم تھا، ایک ہی خدا تھا، ایک ہی خالق ہے جس نے اس ایک نظام کو خلق کیا ہے، جس میں یہ ساری اشیاء جڑی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے پر ان کا تاثیر، ایک دوسرے کی تاثیر ہے، ایک دوسرے سے یہ لوگ اثر لے رہے ہیں، تبھی ان کا وجود برقرار ہے اور کائنات کا یہ سلسلہ، یہ خوبصورت سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ بس جب نظام ایک ہے تو یقیناً ان کا ناظم بھی ایک ہے، ناظم دو نہیں، اگر ناظم دو ہوتے تو یقیناً ہر ناظم اپنا، چونکہ ناظم کا اپنا ارادہ، اختیار، اپنا علم تھا، یقیناً ہر ناظم اپنے ارادے کے مطابق، اپنے علم اور اپنی چاہت کے مطابق نظم پیش کرتا، نظم ایجاد کرتا۔ اگر ناظم کئی ہوتے تو کائنات میں بھی مختلف نظام ہوتے، ایک نظام نہ ہوتا۔ لیکن چونکہ ایک نظام موجود ہے تو یہ ایک نظام یہ ظاہر کرتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ناظم بھی ایک ہے. مثال دیتے ہیں, دیکھیں اگر ہم تین مختلف آرٹسٹوں کو, جو تین مختلف آرٹسٹ ہوں, جدا جدا ہوں, ایک دوسرے سے مستقل ہوں, ہم تینوں کو مثلاً کہیں کہ ایک فرض کریں مرغی کی دم بنائیں اور دوسرا آرٹسٹ کسی اور جگہ پر مرغی کا جسم بنائیں اور تیسرا آرٹسٹ کسی اور جگہ پر جو جس کو ان کے بارے میں علم نہ ہو اسے ہم کہیں کہ وہ مرغی کا سر بنائیں, یعنی تین مختلف آرٹسٹوں کو تین مختلف جگہوں پر ہم کہیں کہ ایک مرغی کا دم بنائے, اس کی دم بنائے, دوسرا اس کا جسم بنائے اور تیسرا اس کا سر بنائے, اور جب یہ تینوں یہ پینٹنگیں اپنی بنا لیں تو اب جب ہم ان تینوں کو جوڑیں گے تو ہم واضح طور پر دیکھیں گے کہ مثلاً اس نے جس نے دم بنائی ہے اس نے کوئی خاص رنگ استعمال کیے, کسی خاص سائز کا بنایا ہے جس نے, اور دوسرے آرٹسٹ نے جس نے جسم بنایا مرغی کا اس نے کوئی اور کلر یوز کیے ہیں اور کوئی کسی اور سائز میں بنایا ہے, اور تیسرے نے جس نے مرغی کا سر بنایا ہے اس نے بھی کوئی اور رنگ اور کوئی اور سائز استعمال کیا ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تین آرٹسٹ ہوں تو اتنا مرغی کے تین بڑے حصے متناسب اور ہم آہنگ نہیں بنا سکتے ہیں, چونکہ ہر ایک کا اپنا چوائس ہے, ہر ایک کا اپنا علم ہے, ہر ایک کا اپنا اختیار ہے. اسی طرح اگر کائنات کے دو ناظم ہوتے یا دو سے زیادہ ناظم ہوتے تو وہ بھی اپنے ارادہ و اختیار سے مختلف قسم کے نظم ایجاد کرتے, مختلف قسم کے نظام ایجاد کرتے, اور نتیجہ یہ ہوتا کہ کائنات کا یہ نظام برقرار نہ رہتا بلکہ نابود ہو جاتا, ختم ہو جاتا. چونکہ ایک ناظم مثلاً چاہتا کہ فرض کریں اس وقت بارش ہو, دوسرا ناظم چونکہ مستقل تھا, صاحب ارادہ و اختیار تھا, وہ چاہتا کہ مثلاً بارش نہ ہو, تو ان دونوں کے ارادے آپس میں ٹکرا جاتے, اور چونکہ دونوں کے پاس طاقت بھی تھی اس لیے وہ شے بنتی نہ, ایک بناتا دوسرا فوراً اسے ختم کر دیتا. اسی طرح ہر دوسری چیز کے بارے میں بھی یہی صورتحال پیش آتی, اور دو ناظم یا دو سے زیادہ ناظموں کے موجود ہونے کی صورت میں یہ نظام برقرار ہی نہ رہتا, یا یہ نظام ہر لمحہ بدلتا رہتا. ایک ناظم کچھ چاہتا, دوسرے سیکنڈ میں دوسرا ناظم کوئی کچھ اور چاہتا, تیسرا کچھ اور چاہتا, اور یہ نظام ہمیشہ ہر سیکنڈ اسی طرح بدلتا رہتا, اور ایک بے نظمی اور افراتفری ہمیں نظر آتی. حالانکہ اس طرح کی کوئی چیز ہم کائنات میں نہیں دیکھتے, ہمیں ایک نظام دکھائی دیتا ہے, اسی ایک نظام کی برقراری ہے جس کی وجہ سے سائنس اپنی دریافتیں کر رہی ہے, اور سائنس کے فارمولے تمام جگہوں پر یکساں طور پر عمل پیرا ہو رہے ہیں. بس نظام ایک ہے, جب نظام ایک ہے تو یقیناً اس نظام کا ناظم بھی ایک ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی کہے کہ ناظم ممکن ہے دو ہوں, دس ہوں, اور وہ دس انجینئرز کی صورت میں آپس میں ایک توافق کریں, آپس میں مل بیٹھ کر بات چیت کر کے وہ ایک کسی ایک سسٹم پر متفق ہو جائیں. یہ بات چند انسانوں میں تو ہو سکتی ہے, چند انجینئرز میں تو ہو سکتی ہے, لیکن چند خداؤں میں نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ ہر خدا مستقل ہوتا ہے. وہ خدا جو مستقل نہ ہو, وہ خدا جس کے پاس علم کم ہو, وہ خدا جس کے پاس طاقت کم ہو, وہ خدا جو دوسرے خدا کے توافق کا محتاج ہو, وہ خدا ہی نہیں, چونکہ وہ خود محتاج ہے, چونکہ وہ خود کمزور ہے, ضعیف ہے, جس کو دوسرے خدا کی اگریمنٹ لازم ہے, جس کو دوسرے خدا کا توافق لازم ہے, جو دوسرے خداؤں کی حامی بھرنے کا محتاج ہے, وہ خود محتاج ہے, ناقص ہے, کمزور ہے, محدود ہے, وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. خدا وہ ہے جو مستقل ہو, جو لامحدود ہو, جس طرح کہ ہمیں خود نظم دکھائی دے رہا, اسی دلیل نظم سے ثابت ہوا کہ خدا لامحدود ہے. اس لیے خدا دو نہیں ہو سکتے, تاکہ وہ کسی اور ناظم کا محتاج ہو, اس کی حامی بھرنے کا محتاج ہو, اس کی ایگریمنٹ کا محتاج ہو. پس کائنات میں موجود ایک نظام سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس نظام کا ناظم بھی ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ پس یہاں تک ہمیں دلیل نظم سے یہ پتہ چلا کہ کائنات کا ناظم ایک ہے اور ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی ہاں ناظرین، اس کائنات کا خلق کرنے والا عالم و قادر و صاحب ارادہ ہے، جس نے اپنے علم و قدرت و ارادے اور حکمت کے ذریعے سے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اور اس کائنات کی ایک ایک شے اپنی حدود و قیود میں ہے اور اس سے تجاوز نہیں کرتی، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا خلق کرنے والا ایک اور صرف ایک ہے، اور وہ ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم توحید باری تعالیٰ کے کچھ اور گوشوں اور پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عظیم سبزواری کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.